بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة المنافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی گئی اور اس کے بعد کی آیات بھی اسی موضوع پہ ہیں جس کا بیان آج مقصود ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو خزانے کا پتہ کہ بھائی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے یہ خزانہ جہاں آخرت کا سرمایہ آپ کا بن جائے. انہی کی کتابیں پڑھیے سنیے, سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی. اب اس واعظ میں بھی کئی مضامین ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں مضامین بہت سے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کئی مضمون ہے. ایک تو عجیب اس کی عنایات کی سے ایک نتیجہ نکالا گیا ہے مال اور جاہ کے بارے میں کہ مال اور جاہ برا ہے یا اچھا, وہ بھی عجیب ہے. اور دوسرے شروع میں یہ بھی ہے کہ ترجمہ کلام پاک کا پڑھنا اور خود سے یہ کیسا ہے, اس کا حکم کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں, مضامین آ گئے ہیں اس کے اندر. مثلاً عورتوں کا مسجد میں جانے کا مسئلہ, اس سے متعدد مسائل ہیں, تو وہ سب کچھ تھوڑا سا بیان ہو جائے گا جہاں جہاں ہوگا ہوگا. باقی اصل مضمون یہی ہے کہ مال اور جاہ یہ دو چیزیں ہیں, ان کے بارے میں حق تعالیٰ کے احکام کیا ہیں, ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس بارے میں سب غلطی ہے اور علماء کو بھی غلط فہمی ہے. آج کل جو رجحان ہے دینی طبقے کا اس میں بھی غلط فہمی ہے, اور دنیا والے جو ہیں محض ان کو بھی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تھی اور ابھی پھر چلی آ رہی ہے, وہی غلطی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں. خدا تعالیٰ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی یہ اس عنوان سے کہ اور ان کا یہ کہنا تو محض جہل ہے, جہالت کی بات ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہی ہیں سب خزانے, انہی کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے. لیکن منافقین سمجھتے نہیں, ولا کن المنافقین لا یفقہون, وہ سمجھتے نہیں. پھر فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ یہ لوگ کہتے ہیں, یعنی یہی منافقین, کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا, یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے. اور یہ بھی ان کی بات محض جہل تھی. اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی, لیکن منافقین جانتے نہیں. ولکن المنافقین لا یعلمون. یہ آیتیں سورہ منافقون کی ہیں. اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بعض اقوال نقل فرمائے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, اور یہ فرقہ منافقین کا یعنی کہ ان کا حکم اس وقت باقی نہیں رہا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج کل منافق بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کسی کو, مسلمان ہی ایک دوسرے کو منافق کہتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکم بتا دیں کہ منافقین کا یعنی ان کا حکم اس وقت باقی نہیں رہا ہے. اب کسی کو اس طرح سے منافق نہیں کہہ سکتے جو اپنے کو مسلمان کہتا ہو. اور اس وقت تو کیا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی یہ نفاق جو اصطلاح شرعی میں ہے رفع ہو گیا تھا. لیکن بمعنی منافقت اس معنی میں کہ عدم اتفاق یا ظاہر کا خلاف باطن ہونا, پھر نفاق ہے, اس میں نفاق ہے. یا تو اتفاق نہیں آپ اس میں تو بھی کہہ دیتے نفاق ہے, اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس کا ظاہر باطن جیسا نہیں ہے تو یہ بھی نفاق کہہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ محاورہ جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت قرآن مجید کے ترجمے چھپ گئے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں, اور اس میں کامیابی ہونا مشکل ہے کہ لوگ ترجمہ دیکھنا چھوڑ دیں. اور اس وقت بھی اس مضمون سے کہ ترجمہ نہ دیکھیں شاید لوگوں کو وحشت ہوتی. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ترجمہ پڑھنا, اس میں تجربہ یہی ہے کہ اس میں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر ترجمہ پڑھے بھی تو کسی متبخر عالم سے پڑھے, عالم بھی ایسا جو جیسے باہر ہو. ترجمہ پڑھے بھی تو کسی متبخر عالم سے پڑھے, صرف عربی جاننے والے سے پڑھنا بھی کافی نہیں. اور آج کل تو عربی جاننے کا کیا, اردو جاننے والوں سے پڑھ لیتے ہیں جس کو عربی بھی نہیں پتا. اور متبخر عالم سے بھی سبقن سبقن پڑھے, یہ ہے حکم. اور انہی سے پوچھے کہ میرا فہم قرآن شریف کے مضامین کا متحمل ہے یا نہیں. اگر وہ متحمل بتا دے تو خیر, ورنہ چند روز کے لیے چھوڑ دیا جائے. اور پھر علماء سے مبادیات یعنی اصول کو حاصل کرے, اور پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھے, جس چیز کی کمی اس کو دور کرے. تو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھنے کے متعلق یہ تفصیل ہے. اگر دیکھا جائے تو اس طرح دیکھیں, لیکن ممکن ہے اس پر کوئی عمل نہ کرے, کتنے عمل کریں گے. اور ایسا شخص اس میں منافق وغیرہ کا لفظ دیکھے گا کلام پاک میں, جن میں لوگوں کی اصطلاحات بدل گئی ہیں, تو اصطلاح بدلنے میں یہ خرابی ہوگی کہ جب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ منافقین جہنم کے نیچے کے درجے میں ہیں, اور منافقین کے معنی آپ سمجھیں گے کہ ناتفاقی کرنے والا یا وہ شخص جس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے, تو آپ ان گناہ گاروں کے لیے یہ حکم دے دیں گے کہ یہ منافق ہیں, جو کہ محض غلط ہے. یہ منافقین کلام پاک میں ان لوگوں کے لیے نہیں آیا, یہ سمجھ لیجیے. اسی لیے محققین لوگوں کو قرآن پاک کے ترجمے کے مطالعے سے روکتے ہیں. اب اس سے پتہ چلا, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین لوگوں کو ترجمے کے مطالعے سے روکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو نہ روکے وہ کیا ہے, وہ غیر محقق ہے. جو نہ روکے وہ غیر محقق ہے, محقق ہوگا وہ روکے گا. اور جو الٹا کرے کہ ہاں لوگوں کہیں گے اور پڑھو ترجمہ, تو بالکل ہی جہالت میں, کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ کیا کیا اس سے خرابیاں پیدا ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ بعض بات ظاہر میں تو معمولی سی ہوتی ہے مگر فساد کی جڑ ہوتی ہے. حکمائے امت کو حق تعالیٰ نے ادراک ایسا عنایت فرمایا ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات کو سمجھ لیتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یعنی چونکہ ادراک ہے, ذرا ذرا سی بات سمجھ لیتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوروں کو جو آئینے میں نظر آتا ہے ان اہل نظر کو بغیر آئینے کے نظر آتا ہے. بلکہ بعض ایسے مصلحین کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, تو ایسے محققین اور مصلحین جو ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کا ترجمہ مت پڑھو, پڑھو تو کسی محقق متبحر عالم سے پڑھو, تو اس کو کہتے ہیں تو بڑے متاثر ہیں. بلکہ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں گے بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ آج کل تو بس تفسیر کے درس کا ایک ہے, جس جو عالم بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ عورتیں بھی تفسیر کا درس دے رہی ہیں. سبحان اللہ, ایک کتاب اٹھا لی اور پڑھنا شروع کر دی. تو ایسے لوگوں کو آج کل متعصب کہا جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات یہ لوگ ایسی چیز کو جو بظاہر عبادت ہے روک دیتے ہیں, تو ان کو خشک بتلایا جاتا ہے اور چاہا یہ جاتا ہے کہ ایسے تر ہو جاویں کہ بس ڈوب ہی جاوے. خیال تو فرمائیے, خود حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بعد ایسے امور کو روک دیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے, اور صحابہ کا زمانہ کون سا, ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے, اور انہوں نے ان چیزوں کو روک دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. مثلا عورتوں کا مسجد میں جانا, کہ نصن ثابت ہے, نصن ثابت, نصوص سے ثابت, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو روکتے ہیں, تو بظاہر یہ نص سے معارضہ ہے, قرآن و حدیث سے معارضہ ہے, مگر حکمائے امت نے اچھی طرح اس کا راز سمجھ کر اتفاق کر لیا, کسی نے سختی کے ساتھ اور کسی نے ذرا نرمی کے ساتھ. چنانچہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نہایت سختی فرمائی کہ عجوز یعنی بڑھیا کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ فرماتے ہیں کہ لکل ساقطہ لاقطہ, ہر گری پڑی چیز کا کوئی اٹھانے والا موجود ہے, یعنی ہر عورت کی طرف کوئی نہ کوئی میلان کرنے والا موجود ہے, یعنی بڑھیا کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور دوسرے علماء نے اگرچہ کسی قدر نرمی تو کی ہے, مگر اولا اسی کو سمجھا ہے کہ عورتیں مسجد نہ جائیں, اور کسی نے اس انکار کو رد نہیں کیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روکا ہے اس کو رد کرتے ہیں. غرض علماء بوجہ اپنے تجربے اور انجام بینے کے بعد ایسے امور کو روک دیتے ہیں جو بظاہر عبادت ہے, اس لیے کہ وہ عبادت گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی. تو علماء یہ ہوئے, اس سے یہ پتا چلا کہ علماء کون ہے, علماء محقق وہ ہیں جو ایسی چیزوں کو روک دیں جو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے, نہ کہ چھوٹ پہ چھوٹ دیے چلے جائیں. یہاں تک چھوٹ دے دی ہے کہ مخلوط تعلیم میں اجازت دے دی کہ جاؤ مخلوط تعلیم میں, میڈیکل تعلیم کیسے حاصل کریں گی لڑکیاں, اور لڑکیاں اگر حاصل نہ کریں گی تو عورتوں کا علاج کون کرے گا, یہاں تک تو پہنچ گئے, اس لیے علماء روکتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس بارے میں ہر شخص کی رائے قابل اعتبار نہیں ہوتی, مگر عجیب بات ہے کہ دین میں ہر شخص اپنے کو ماہر سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو دخل دیتا ہے, اور دین میں یہ نہیں سوچتا کہ چونکہ ہم اس کے اصول اور مبادی سے اچھی طرح واقف نہیں اس لیے ہماری رائے قابل اعتبار نہیں اور علماء کی رائے میں دخل دینا مناسب نہیں. غرض ہر شخص کی رائے قابل اعتبار نہیں ہوتی, جیسا کہ اب محض ترجمہ دیکھ کر لوگ اپنے کو اہل الرائے سمجھنے لگ گئے. غرض علماء اور حکمائے امت کو چونکہ حق تعالیٰ نے نتائج تک پہنچنے کا ادراک عطا فرمایا, اس لیے پتہ چلا کہ علماء ہیں کون. علماء وہ ہیں جن میں خشیت ہو, خوف ہو, تقویٰ ہو اور یہ صلاحیت ہو. ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو جائز کہا گیا تو یہ کہاں تک پہنچے گا. تصاویر کو کر دیا حلال, نتیجہ کیا پہنچ رہا, نتیجہ کہاں تک پہنچ رہا ہے, وہ خرابیاں پیدا ہونے سے کوئی حد و حساب نہیں. اس لیے وہ بعض ایسی چیزوں کو بھی روک دیتے ہیں جو بظاہر مستحسن ہو. اسی طرح سے ترجمہ قرآن مجید میں بھی گو بظاہر کوئی خرابی نہیں, لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بغیر مبادیات اور اصول کی واقفیت کے جب تک استاد سے نہ پڑھا جائے گا اس وقت تک یہ اندیشہ ہے کہ شاید غلطی ہو جائے, جیسا کہ منافق کے معنی میں عرض کیا گیا. نفاق اس کو کہتے ہیں کہ دل میں تو کافر ہو اور خاص موقعوں پر اس کفر کو ظاہر بھی کرے اور ظاہر میں مسلمان ہو. تین باتیں, نمبر ایک دل میں تو کافر ہو اور خاص موقعوں پر اپنے کفر کو ظاہر بھی کرے اور ظاہر میں مسلمان ہو. تو اس وقت ایسے لوگ تھے, اور گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منافق ہونے کا علم ہو گیا تھا, مگر حکم یہ تھا کہ جو اپنے کو مومن کہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا سب برتاؤ کیجیے, کیونکہ اسی میں مصلحت تھی. اور اس وقت اب یہ مصلحت نہیں ہے, چنانچہ اگر دلیل سے کسی کا کفر ثابت ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کافر کا معاملہ کیا جائے گا, بشرطے کہ, لیکن یہ آسان چیز نہیں ہے. کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی اور سخت چیز ہے, اور بہت محقق عالم اور بہت بڑے مفتی کی ضرورت ہے. ہر شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دے. یہ آج کل یہ بھی رائج ہو گیا ہے, ہر جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری مسلمانوں کی جماعت کے لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے. دیوبندیوں پہ کتنے کفر کے فتوے لگائے گئے. کفر کا فتویٰ لگانا بہت غلط بات ہے. ایک شخص اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے, کلمہ گو ہے, گنہگار صحیح, فاسق صحیح, لیکن وہ کافر تو نہیں ہو سکتا. ان آیات میں جو بھی پڑھی گئی حق تعالی نے منافقین کے اقوال کو ذکر کیا ہے. وہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تاکہ وہ منتشر ہو جاویں, اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے. لیکن منافقین نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو ہم میں جو عزت والا ہے یعنی ہم, وہ ذلت والے کو یعنی صحابہ کو نکال دے گا, اور اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. لیکن منافقین جانتے نہیں. اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار وغیرہ سب موجود تھے, اور غزوہ اور لڑائیوں میں منافقین بھی اکثر ساتھ جایا کرتے تھے, اور ان منافقین کی غرض یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے راز معلوم کر لیں اور کفار کو اطلاع دے دیں. جیسا کہ کلام پاک میں آیا وفیکم سمعون لہم, کہ تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں. اور کبھی وہ غنیمت میں حصہ لینے کو جاتے تھے کیونکہ غنیمت میں حصہ ان کو بھی ملتا تھا, کیونکہ تعداد تو ان کی بھی ہوتی تھی لڑنے والوں میں. تو اس غزوے میں بھی یہ لوگ شریک تھے یعنی منافقین. منافقین وہی تھے جو اپنے کو کافر بھی کہتے تھے اپنی مجلس میں, اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو اس غزوے میں ایسا ہوا کہ ایک دو حضرات میں گفتگو بڑھ گئی اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی. اور ایسا ہو جاتا ہے چونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں, جہاد کا مسئلہ ہے, حج بھی ہو جاتا ہے. بس اتنا فرق ہے کہ اختلاف اگر اچھے لوگوں میں ہوتا ہے تو ان کو پھر اصرار نہیں ہوتا. تو اتفاق سے دو شخصوں میں کچھ گفتگو بڑھ گئی, ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری. انصاری پتا ہے آپ لوگ, جو مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے, اور مہاجر وہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گندی بات ہے. دیکھیے آپ اس میں گفتگو میں بحث میں مبتلا ہو جانا دو مسلمان کا ایک گندی بات ہے. آج کل ہمارا شیوا بن گیا جہاں دو مسلمان بیٹھے آپ اس میں بحث ایک دوسرے پہ اعتراض. فرمایا یہ ایک گندی بات ہے. بس یہ سنتے ہی ان لوگوں کا جوش فوراً ختم ہو گیا کیونکہ صحابی تھے. ایک جملہ کافی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ قصہ ہوا. اور وہاں منافقین میں ان کا ایک رئیس تھا عبداللہ ابن ابی منافق, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت حسد تھا. اور وجہ حسد کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس کو سردار بنا دیں گے عبداللہ ابن, مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گو آپ کو سرداری کی تمنا نہ تھی, مگر من جانب اللہ آپ ہی کو سرداری ملی. سرداری کی تمنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں تھی کیونکہ کفار مکہ نے سرداری پیش کر دی تھی, نہیں قبول کی. پتا چلا, دیکھیے حالانکہ وہ اسلام پھیلانا چاہ رہے تھے, وہ اسلام پھیلانے کے لیے سرداری کتنی مفید ہوتی, تو اس سے یہ ساری تحریکات کی نفی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت حاصل کریں گے تاکہ اسلام قائم کرے. تم کیا کرو گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے لیتے حکومت اس وقت. بھائی اپنے اعمال کو ٹھیک کرو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی تو ظاہر ہے حکومت پھر انہی لوگوں کی ہوگی جو اصلاح شدہ ہیں. یہ طریقہ ہے نہ کہ یہ طریقہ ہے, اور اس سے کتنے فتنے, کتنے فساد اور کتنی خرابیاں تمام مسلمانوں کے ملکوں میں چل رہی ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے, چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس طریقے کو اختیار نہیں کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت حسد تھا, اور ہر وقت وہ اس ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا. تو جب یہ جھگڑا ہوا تو اس واقعے سے اس کو بڑی ناگواری ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذرا سا فرمانے سے یہ بالکل سن میں صلح ہو گئی, بالکل ٹھنڈے ہو گئے. اور کہ شہری لوگوں کے مقابلے میں, ہمارے شہر کے لوگوں کے مقابلے میں ان پردیسیوں کو اتنی دلیری ہو گئی, تو اس نے اپنی جماعت میں کہا کہ تم ہی نے ان کو جری کیا ہے, یعنی منافقین کی جماعت, تو اب مدینہ چل کر معاملے کو بدل ڈالو. اس کی یہ صورت بتلائی جس کا ذکر ان آیات میں ہے, جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, یعنی کچھ خرچ مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تاکہ سب متفرق ہو جائیں, منتشر ہو جائیں, کیونکہ یہ سب روٹیاں کھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جب روٹیاں ہی نہیں رہیں گی, پیسہ نہیں رہے گا, تو سب منتشر ہو جائیں گے. ایک قول تو یہ تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, کہ مدینہ چل کر معزز ذلیل کو نکال دیں گے, اور معزز وہ اپنے کو سمجھتے تھے. یہ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا اور آہستہ سے منافقین کے درمیان میں کہا, مگر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, انہوں نے سن لیا اور سن کر وہ بیتاب ہو گئے کہ منافق ایسے کہہ رہا ہے, اور جوش بیتابی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عبداللہ ابن ابی کو بلا لیا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو, تو عربوں میں سادگی بہت تھی, ہمیشہ معاملہ سادہ ہوتا تھا کہ تمہیں یہ ایج پیش تو ابھی تک سادگی ہے, ابھی تک ان میں جو سادگی ہے وہ کہیں نہیں ملتی, میں تو حیران ہوتا ہوں ہر وقت ان کی سادگی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے. ایج پیچ مکر فریب ہمارے بر صغیر میں بہت ہے. اس قطر بچہ فریبی مکر چالاکی, کوئی بات بھی کہیں گے شوہر صاحب بیوی کو بھی ایک بات کہیں گے تو بظاہر بات کچھ ہوگی, اس کا مقصد کچھ اور ہوگا, یہی تو ہے چالاکی. ایسی ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے, سادگی اختیار کرنی چاہیے, جو بات کہو سادہ طریقے سے کہہ دیں. یہ کیا ضرورت ہے ایچ پیچ کر کے کہہ رہے ہو, بات تو بڑی معصومیت کی کہہ رہے ہیں لیکن مقصد کسی کے اوپر طنز کرنا ہے, یا کہتے ہیں کہ وہ انگریزی میں کیا محاورہ ہے, ہی پل دا رگ انڈر ہز فیٹ, انہوں نے آپ نے ایسا جھٹکا مارا کہ وہ گری پڑا کہ قالین کو ہی کھینچ لی. تو یہ کرتے ہیں, یہ مکر و فریب والی بات ہے. لیکن کیا سادگی تھی چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا, اچھا انہوں نے ایسا کہا, بلا اس کو اور پوچھا. تو اب عبداللہ ابن ابی نے قسم کھا لی کہ نہیں میں نے ہرگز نہیں کہا غلط ہے, یہ تو منافقین کی خاص صفت ہے. اسی لیے کلام پاک میں آیا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں, لیکن حقیقت میں جھوٹ بولتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت میں اس کو مانتے نہیں. جب یہ قصہ ہوا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے ان کی ملامت کی کہ تم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دیتے, اور ان کو بہت رنج ہوا کہ میری بات غلط ثابت ہو گئی, چنانچہ یہ گھر میں بیٹھ رہے کہ اب میں کیا منہ دکھلاؤں کہ میری بات ایسی غلط ثابت, اتنی بڑی بات اور غلط ثابت ہو گئی. اللہ اکبر, کیا غیرت تھی, حق تعالیٰ کو ان کی یہ حالت رنج کی گوارا نہ ہوئی, سچے آدمی تھے, صحابی تھے. چنانچہ یہ صورت نازل ہوئی, صورت منافق نازل ہوئی. حالانکہ صرف ایک شخص کا قصہ تھا, مگر مقبول ہونا یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک صورت نازل فرمائی جو قیامت تک کے لیے نمازوں میں پڑھی جائے اور جس پہ عمل ہوگا, جو کتنے احکام ہیں. اور عبداللہ ابن ابی کا وہ قول بالتصریح نقل کر دیا کلام پاک کی آیت میں, بالکل وہی الفاظ ہیں, انہی الفاظ کو نقل کر دیا قرآن میں جو عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا, اور یہ فرما دیا کہ اس نے ضرور یہ کہا ہے تاکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی بات اچھی طرح سے ثابت ہو جائے. دیکھیے جو سادہ اور سچا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں, وہ بھی سادہ ہے اتنے, جب ان کی بات غلط ثابت ہو گئی تو کوئی مزید جھگڑا وغیرہ نہیں کیا, چپ چاپ سے جا کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں. غم تو ہوا کہ میری بات جھٹلا دی گئی جو کہ سچی تھی. جب یہ صورت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی تصدیق کے لیے صورت نازل ہونے کی ان کو بشارت سنائی. بس زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. یہ خلاصہ تھا اس قصے کا, یعنی یہ آیت نازل کیسے ہوئی. چنانچہ اس قصے سے مقصود کیا ہے, لیکن تو مقصود ایک علم ہے جو کہ اسی آیت میں مذکور ہے. چنانچہ منافقین کے پہلے قول کے ساتھ فرمایا کہ وللہ خزائن السماوات والارض, کہ حق تعالیٰ ہی کے لیے سب کچھ ہے, سارے خزانے. اور دوسرے کے ساتھ فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, تو عزت تو اصل میں حق تعالیٰ اور رسول اور مومنین کے لیے ہے. پہلی آیت میں تو مقصود ہے مال کے ایک اثر کو بیان کرنا, اور اس کو رد کرنا, اور دوسری آیت میں مقصود ہے عزت کے اثر کو بیان کرنا اور اس کو رد کرنا. پہلی آیت میں تو یوں فرماتے ہیں کہ منافقین کو مال کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس مال ہے ان پہ ہم خرچ نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا, کہا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے تو حق تعالیٰ کے ہیں. اور دوسری آیت میں منافقین کو عزت کا دعویٰ تھا, وہ اپنے کو معزز خیال کر کے یہ کہتے تھے کہ یخرجن الاعز منہ الاذل, یعنی مدینہ چل کر معزز ذلیل کو نکال دیں گا, تو حق تعالیٰ نے اس کو بھی رد فرمایا کہ عزت تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے. تو خلاصہ ان دونوں آیتوں کے مضمون کا یہ ہوا کہ ایک آیت یعنی پہلی مال کے متعلق ہے اور دوسری جاہ کے متعلق ہے, یعنی شرف یعنی عزت. اب یہ بات رہ گئی کہ آخر اس کا ذکر کیوں کیا گیا. اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو آج کل جو امر زیادہ ضرر رساں اور زیادہ تکلیف دینے والا ہے وہ اختلافات ہیں جو باہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے, اور بالخصوص جبکہ دونوں طرف بڑے بڑے لوگ ہوں کہ چھوٹے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہوں. اس لیے بڑا ضروری امر اس وقت اختلاف کا فیصلہ ہے. چنانچہ اس وقت یہی اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں. ایک جماعت مسلمانوں کی یہ کہتی تھی کہ دنیا کو چھوڑو, دنیا کو چھوڑو اور چلو دین کے لیے, اور دوسری کہتی تھی کہ نہیں دنیا حاصل کرو چاہے دین چلا جائے. یہ تھا, یہ دو گروپ تھے. سو من جملہ ان اختلافات کے یہ اختلاف ہے ایک بڑا, کہ مال اور جاہ قابل تحصیل اور مطلوب ہیں یا نہیں. اور دونوں جانب بڑے بڑے لوگ ہیں, اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے. ایک جانب تو وہ لوگ ہیں اور ابھی بھی یہی ہے, ایک جانب تو بڑے بڑے مقتدائے دین اور ایک بڑا طبقہ ایک اس خیال کا ہے کہ دنیا کو چھوڑو, اس وقت بھی تھا. ایک جانب تو وہ لوگ ہیں جو اہل الرائے اور معزز طبقے کہلاتے ہیں, اور دوسری جانب علماء ہیں. ممکن ہے کہ دونوں کی کچھ غلطیاں بھی ہوں اور کوئی زائد غلطی میں ہو. بس ایک طبقہ تو حامی ہو گیا تعلیم دین کا جس کی غایت مال و جاہ نہیں ہے, اور ایک طبقہ حامی ہو گیا تعلیم دنیا کا جس کا مقصود صرف مال و جاہ ہے. اس طبقے کی طرف سے پہلے طبقے کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو کھانے پینے کی ضروری ذریعے کھانے پینے کی ذریعے اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. چنانچہ سب سے اول یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر تعلیم دنیا کا اہتمام نہ ہو تو کھائیں کہاں سے, اور علم دین کی ضرورت کا وہ انکار تو نہیں کرتے مگر علم دین صرف نماز روزے کے مسائل کو ہی سمجھتے ہیں, جو ان کی بات غلط ہے. بہرحال یہ ایک اختلاف ہے, اور ان کا کہنا دنیا والوں کا کہ صاحب دنیاوی تعلیم ہی بس ہونی چاہیے اور دنیا ہی اصل ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ان کی نظر میں دنیا اصل چیز ہے, اور علماء نے اس مفسدے کو دیکھ کر روکا, اور روکنے کا مطلب یہ تھا کہ اس درجے کی دنیا کو چھوڑو. مگر لوگ اس کے معنی غلط سمجھ گئے, یہ سمجھے کہ علماء کی رائے یہ ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو. چنانچہ آج کل بھی یہی ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. علماء حق کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ علماء حق بھی کم ہے. اس لیے اختلاف ہوا اور یہ گفتگو ہونے لگی کہ آیا اصل میں دنیا مطلوب ہے اور دین بقدر ضرورت حاصل کرنا چاہیے, یا اصل میں دین مطلوب ہے اور دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہیے. یہ ہے وہ مسئلہ جو اس بیان سے اصل مقصود ہے, اور ان آیات سے مجھے اسی کا نتیجہ نکالنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. دنیا میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک مال اور ایک جاہ, اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو محبوب ہیں. تو دنیا سے مراد ان دونوں کا مجموعہ ہوا. بس حاصل یہ ہوا کہ مال و جاہ مطلوب ہیں یا نہیں, حق تعالیٰ نے ان کا فیصلہ ان آیات میں فرمایا ہے. اب سنیے, یہ ہے اصل حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کا کمال. دیکھیے, اول قول وللہ خزائن السماوات والارض, یعنی اللہ ہی کے ہیں تمام خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے. اس سے تو مال کے احکام بتلانا مقصود ہے. اور دوسرے مقولے میں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, یعنی اللہ ہی کی ہے عزت و اس کے رسول کی, اس میں احکام اور مسلمانوں کی. اس سے احکام جاہ کا بتلانا مقصود ہے. تو غور کرنے سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ مال فی نفس ہی محمود ہے, اچھی چیز. دوسرے یہ کہ اگر مال سے کوئی مفسدہ مرتب ہونے لگے تو مذموم ہے. مال کا فی نفس ہی محمود ہونا تو اس لیے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ خود ہی اپنے کو مالک الاموال فرما رہے ہیں. جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وللہ خزائن السماوات والارض, تو اب کس کی مجال ہے کہ کہے مال خراب چیز ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو کہنے والا تو جھوٹا ہے. جو آج کل کہتے نہیں جی ہمیں تو مال کی پرواہ نہیں ہے. مال کی پرواہ اس وقت تک نہیں ہے جب وہ اب یہاں پہ 50-100 روپے کا بھی نقصان ہو جائے تو فوراً مال کا پتہ چل جاتا ہے. جب حق تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ بھائی مال تو ہماری ملک ہے, تو اگر مال فی نفس ہی کوئی بری اور معیوب چیز ہوتی تو جس طرح سے حق تعالیٰ نے اپنے کو کبھی نہیں فرمایا, حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں کتوں اور بند اور خنزیر کے بھی, کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کو خالق الکل کہ میں خنازیر کا خالق ہوں, تو کبھی نہیں فرمایا. کیونکہ وہ اچھی چیز نہیں ہے. جب یہ فرمایا کہ وللہ خزائن السماوات والارض, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ تو اچھی چیز کو ہی منسوب کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک محمود چیز ہے مال, مال کا ہونا یا مال کا مالک ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں روپیہ پیسہ اسباب سب داخل ہو گئے, اور ایک عارض کی وجہ سے مضموم ہو جاتا ہے کہ مال سے ان کو ضرر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو بے موقع استعمال کیا. چنانچہ مال کو اگر بے موقع استعمال کیا جائے گا تو یہ بالکل مضموم ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے یہی کہا منافقین نے کہ لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ, یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمائن پر خرچ مت کرو. یہ مال کا غلط استعمال ہوا کہ مسلمانوں پر خرچ کرنا موقوف کر دیا, تو یہ مال کا برا استعمال ہوا. اس پر حق تعالیٰ نے رد فرمایا کہ تم ہو کیا چیز, خزانے تو سارے ہمارے پاس ہیں. بس ان کی جو یہ مذمت کی گئی یہ استعمال کے غلط ہونے کی وجہ سے کی گئی, مال کی مذمت نہیں کی گئی. بس اس سے دوسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب مال کے ساتھ سوء استعمال ہو یعنی غلط استعمال ہو تو وہ مذموم ہے. اسی طرح سے وللہ العزۃ وللرسولہ وللمومنین, یعنی عزت اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی. یہاں بھی حق تعالیٰ نے یہ گویا بتلا دیا کہ جاہ فی نفسہ مذموم نہیں, عزت مل جائے کسی کو تو نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دیں تو یہ بری بات نہیں, مگر سوء استعمال, پھر سوء استعمال یہ ہے کہ وہ غلط استعمال ہوا تو مذموم ہو جائے گا. بس اس سے بھی دو باتیں معلوم ہوئی کہ ایک یہ کہ جا بھی فی نفس ہی محمود ہے, اور جب اس کا غلط استعمال ہو تو وہ مذموم ہے یعنی گناہ ہے. کیونکہ حق تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وللہ العزت تو اپنے لیے عزت ثابت فرمائی, وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین تو اپنے لیے فرمایا عزت میرے لیے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی جا کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے ثابت نہ کرتے. دیکھا آپ نے, یہ ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ کمال. اور منافقین کا یہ کہنا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ ہم وہاں جا کر عزت والا ذلت کو نکال دے گا, یہ اس جاہ کا اور عزت کا غلط استعمال ہے, اس لیے اس کی مذمت فرما دی, حق تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا کہ تم ہو کیا چیز, معزز تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس ان کی یہ مذمت سوئے استعمال کی وجہ سے کی گئی. بس ان دونوں آیتوں سے چار مسئلے ثابت ہوئے, ایک یہ کہ مال اچھی چیز ہے, دوسرا یہ کہ جاہ اچھی چیز ہے. یہ سارا فرقہ یا سارا جو ہمارے دین کے اندر ایک رجحان ہے کہ مال بری چیز اور جاہ بری چیز, یہ غلط ہے, غلط ہے نا, ایسے عقائد کے لوگ تو غلط عقائد میں پڑے ہوئے ہیں. اور تیسرا یہ کہ مال کو ناجائز طور پر استعمال کرنا مذموم ہے, گناہ ہے, اور جاہ یعنی عزت کو ناجائز طور پر استعمال کرنا یہ بھی مذموم ہے, گناہ ہے. اب ان چاروں مسئلوں کو اگر ہم مان لیں تو دونوں جانب انصاف ہو, اور اگر تو سب اختلاف رفع ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مال بری چیز نہیں تو اب مال کا مطلقاً برا کہنا ٹھیک نہ ہوگا. اسی طرح جاہ کو بھی, تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ مال و جاہ ناجائز طور پر استعمال کرنا گناہ ہے تو وہ لوگ باز آویں گے جو مال و جاہ کو علی الاطلاق محمود و مطلوب کہہ رہے ہیں, کیونکہ بھائی غلط استعمال سے تو گناہ ہو جائے گا. بس اس سے اتنے بڑے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا, اور یہی مقصود ہے مجھے بیان کرنے سے. اور یہ اجمال کے درجے میں تو ثابت ہو گیا, مگر تفصیل اس کی کچھ بیان کی جائے گی. اب یہ تفصیل بھی عجیب ہے کہ ایک تو مال ہے اور ایک حب مال. تو مال ہے, مال کے بارے میں تو ثابت ہو گیا کہ مال جو ہے وہ بری چیز نہیں, اب رہ گئی حب مال, مال کی محبت. اور ایک ہے جاہ اور ایک ہے حب جاہ. ایک تو جاہ ہے یعنی عزت اور شرف, اور ایک ہے حب جاہ یعنی جاہ کی محبت یعنی حاصل کرنے کی خواہش. تو مذمت جو ہے وہ مال کی نہیں بلکہ حب مال کی ہے, جس سے برے آثار پیدا ہوتے ہیں, اس کی محبت اتنی نہ ہو. تو مذموم دو چیزیں ہوئی, حب مال اور حب جاہ. باقی رہا مال اور جاہ, تو یہ دونوں مذموم نہیں, کیونکہ حق تعالیٰ تو خود ان چیزوں کو اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں. چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلام پاک میں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, ان سے بہتر اور کون لوگ ہوں گے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے, یعنی ان کو محبوبیت عطا فرمائیں گے. تو کیا ہے یہ؟ جا تو ہے, اور محبوبیت ہی کا نام جا ہے, محبوبیت کا نام جا ہے. وہ جاہ جو خوف کی وجہ سے ہو وہ جاہ نہیں, وہ عزت نہیں. عزت تو وہ ہے جو محبوبیت کی وجہ سے ہو. حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ اپنی نظر میں بڑے ہوتے ہیں, کہ اپنی نظر میں بڑا ہونا اللہ میں اس سے بچائے, لیکن وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کتوں اور سوروں سے بدتر ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے خوف کی وجہ سے ان کی لوگ تعظیم کرتے ہیں. تو یہ کوئی عزت نہیں ہے, کیونکہ ایسی عزت تو سانپ کی بھی ہوتی ہے. بس محبوبیت ہی اعلیٰ درجے کی جاہ ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سیجعل لہم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے محبوبیت پیدا کر دیں گے. بس معلوم ہو گیا کہ جاہ بری چیز نہیں, بلکہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ حق تعالیٰ نعمتوں کے انعام اپنے ان کا انعام کے طور پر ان کو دیتے ہیں, اپنے سارے بندوں کے عنایت فرماتے ہیں. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کے لیے نیک مال اچھی چیز ہے. بس مال اور جاہ مضموم خود نہیں ہے, بلکہ مضموم حب مال اور حب جاہ ہے, جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی بکریوں کو اس قدر تباہ نہیں کر سکتے. بس حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کا لفظ تصریحاً فرما دیا. تو حب بری چیز ہے. جب جہاں مال کی مذمت آوے اور اس کے ساتھ حب کی قید نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس سے مراد وہی حب کا درجہ ہوگا. یعنی صرف مال کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں, لیکن کہیں کہیں دنیائی کا لفظ دے دیتے ہیں, اور کہیں حب, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیئہ, یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. کیوں فرمایا؟ یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جہاں مطلق دنیا کو فرمایا ہے وہاں بھی یہی مراد ہوگا حب. ورنہ ارشاد ہے کہ حلال کمائی فرض ہے بعض فرائض کی. پتہ چلا کہ اگر کسب الدنیا کو اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا, بس اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کو جو ملعون کہا جاتا ہے اس سے مراد حب دنیا ہے, خود دنیا نہیں ہے. تو مقصود یہ تھا کہ دنیا کی مذمت نہیں بلکہ حب دنیا کی مذمت ہے. دیکھیے اس میں بھی شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حب دنیا کی قید لگا دی اور اس کی ممانعت کی, اور مطلق دنیا کی ممانعت نہیں کی. اس سے زیادہ اور کیا رعایت ہوگی کہ اول تو یہیں سے آنسو پوچھ دیے, پھر اور بھی وسعت کی, اب مزید وسعت سنی. تو حب تک کا آیا معاملہ کہ حب میں بھی تفصیل کر دی. یعنی حب بعض فرماتے ہیں کہ حب جا اور حب یہ خود بھی بفی نفس, یعنی اپنی جگہ کے اوپر برا نہیں, اور بھی کی کہ حب میں بھی تفصیل کر دی. یعنی حب کے دو درجے قرار دیے, اس میں سے صرف ایک درجے کی ممانعت کی اور دوسرے درجے کی ممانعت نہیں کی. اور یہ ایک آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. وہ آیت یہ ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ تجارت جس میں نقصان ہونے کا تم کو اندیشہ ہو, اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو, تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں, تو تم منتظر رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے. یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے احب الیکم. حاصل یہ ہے کہ اگر دنیا کی چیزیں اللہ اور رسول ان کے احکام سے زیادہ محبوب ہوں, احب ہوں, تو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. بس اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان چیزوں کے احب ہونے پر وعید فرمائی اور محبوب ہونے پر وعید نہیں فرمائی. مال اور جاہ کے محبوب ہونے پر وعید نہیں فرمائی. بس اس سے معلوم ہوا کہ نفس محبوبیت بھی مذموم نہیں ہے, مال کا محبوب ہونا بھی مذموم نہیں ہے, جاہ کا محبوب ہونا بھی مذموم نہیں ہے. چنانچہ اس سے حب دنیا کی تفسیر ہو گئی کہ وہ محبت مذموم ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی محبت سے بڑھ جائے. چنانچہ جہاں جہاں اب آیا ہے مثلا حب الدنیا راس کل خطیہ, جو دنیا کی محبت تمام گناہ, یہاں وہی مراد ہے احبیت, کیونکہ یہاں نس احب, احب کا لفظ آ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اسی سے استنباط کیا. دوسری آیت سے استنباط کیا وہ یہ ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یعنی خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی, عورتیں ہوں, بیٹے ہوں, سونے چاندی کے ڈھیر ہوں, نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوں, مویشی ہوں, زراعت ہو, دنیاوی زندگی کی استعمالی چیزیں ہیں, اور انجام کار کی خوبی تو اللہ کے پاس. چنانچہ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کثرہ میں اس کا سامان آیا تو کروڑوں کا سامان تھا, آپ نے یہ دیکھ کر یہ آیت پڑھی, یعنی یہ والی زین للناس, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے, جا نہیں سکتی, یعنی یہ محبت ان کی طبعی عمل ہے. اب یہ اسی کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پچھلی بار, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے کاتبت ہے, ان کو میں نے لکھا کہ حضرت یہ اللہ میں نے سب کچھ دے دیا لیکن اندر سے ایک مزید کی طلب دل کے اندر وہ نہیں جاتی, تو حضرت نے یہی لکھ دیا کہ یہ تو جا نہیں سکتے کیونکہ زوئی نہ دن ناس تعالیٰ نے جب رکھا ہوا تو کہاں جا سکتے. ہاں جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, کسی عارض کی وجہ سے ہو جائے ایسا کہ اس کو خواہش نہیں رہی تو عارض ہے, وہ بیمار ہو گیا ایک دستے میں, کیونکہ اگر اس کو خواہش نہیں تو جنت کے مزے کیسے لوٹے گا, جنت میں اللہ میں کیا دیں گے, یہ تو دیں گے طرح طرح کی چیزیں ہوں گی, طرح طرح کی ہر چیز ہوگی, شرف بھی ہوگا, جاہ بھی ہوگی, خدام ہوں گے, نوکر ہو گئے, کیا کیا نہیں ہوگا, وہاں پہ سونے اور چاندی اور جواہرات کے انبار ہوں گے, حتیٰ کہ محلوں کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی, اور کیا چاہیے, تو ہر طرح تو اس کی تو لالچ دے رہے ہیں مسلسل. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی زین للناس والی, اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم اس پر تو قادر نہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ رہے, کیونکہ وہ تو ہمارے طبعی ہے, وہ تو آپ نے رکھ دی ہے, لیکن اے اللہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ محبت آپ کی محبت کی معین ہو جاوے, مزاحم نہ ہو, یعنی آڑے نہ آئے, رکاوٹ نہ کرے. بس اس میں فیصلہ کر دیا کہ زیادہ محبوب ہونا یعنی احبیت یہ مضموم ہے, نہ کہ نفس محبوبیت, اور احبیت کی یعنی زیادہ محبوب ہونے کی تفسیر بھی کر دی کہ جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ مال بھی اچھا, اس کا کمانا بھی اچھا, اس کی محبت بھی اچھی, اسی طرح جا بھی اچھا, جا کا جائز طریقے سے اگر حاصل ہو جائے تو نعمت, اور اس کی محبت بھی اچھی, مگر ان کی احبیت بری ہے کہ اس کو وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب جانے, اس طرح کہ جب موقع آئے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پرواہ نہ کرے, یعنی دنیا کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ سمجھو, یعنی اگر گناہ کی نوبت آئے تو ایسی دنیا پہ لات مار دو, گناہ نہ کرو. اس کی علامت یہ ہے کہ دین پر دنیا کو ترجیح نہ دو. اگر کسی صورت میں دنیا کے حاصل کرنے سے دین کا کوئی حرج ہوتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو اس صورت کو چھوڑ دو, چاہے دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو, کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے, یہی تو ہے کہ ہر فعل اور ہر قول میں اس کی خوشی کو اور مقدم اور مطلوب سمجھ. اب یہ دیکھیں, اب اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل مسلمانوں میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی, جس کے قبضے میں چلے جاتے ہیں گھر, بس کسی گھر ہوا مر گیا, جس کے قبضے میں اسی کے پاس رہ جاتا ہے, وہ کبھی تقسیم نہیں کرتا. کیوں؟ یہ مال کی محبت زیادہ ہو گئی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک میں تفصیل نازل ہوئی ہے کہ ورثے پر حق کس کا ہے, انہیں پورا علم ہے, تفصیل ہے. اس کی بنیادی بات یہ مطلب حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, وہاں یہ سارا ڈسکشن ہو رہا تھا, اور ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی کہ میراث کے, عام آدمیوں کو کچھ تو معلوم ہو کہ میراث کیسے تقسیم ہوگی, اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے کہ مرنے کے جلد از جلد, ہمارے بعض ہیں ایک رشتے دار ہیں ہمارے, ان کے والد انتقال ہوئے, انہوں نے فوراً تقسیم کر دیا مفتی صاحب سے فتح, اور یہ وصیت کے اندر, وصیت میں آج کل چونکہ جہالت ہے میں نے تو علماء سے, لیکن موٹی موٹی بات ہے کہ ہر انسان کو معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کے ورثے میں کون کون شامل ہے, تو جو وہ ہے اس کے وصیت کے اندر لکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہ میرے ورثہ میں سے ہیں, اور ایک تہائی مال غیر وارث کو دے سکتے ہیں. ایک تہائی مال میں اگر چاہیں آپ چاہیں اگر بچوں کا زیادہ حرج نہ ہوتا ہو تو آپ غیر ورثہ کو دے سکتے ہیں. مثلا کسی کا بیٹا اگر ہے تو بیٹے کے بارے میں ہے کہ وہ محروم کر دیتا ہے تمام رشتہ داروں کو. مثلا بیٹا اگر موجود ہے تو بھائی بہن کسی کا حصہ باقی نہیں بچتا ورثے. اور کسی کا بیٹا اگر ہے تو ورثے میں کون شامل ہوگا؟ ماں باپ, بیوی, بچے, اور کوئی نہیں ہے, اور کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیسے تقسیم کریں گے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے وارث کون ہے. اور بعض جگہوں پہ تو لکھنا بھی پڑتا ہے قانون, آپ کے وارث ہیں کون, ان ورثہ کا نام. جیسے پاکستان میں ڈیفینس سوسائٹی میں زمین لے تو اپنے ورثہ کا تمام ورثہ کا نام دینا پڑتا ہے, اور ان کی فوٹوگراف بھی, ان کا پتہ بھی, ان کی شناختی کارڈ, یہ میرے وارث ہیں. مرنے کے بعد ان میں تقسیم ہونا ہے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن آج کسی کو پرواہ نہیں, اور تو حق مارا جاتا ہے. تو اب بتائیے, اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور ورثے تک تقسیم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ یہی ہے, یہ احبیت ہے. مال کی محبت زیادہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی محبت اتنی نہیں ہے, نام بس لیتے. اس کی علامت یہ ہے کہ دین پر دنیا کو ترجیح نہ دو. دنیا کے حاصل کرنے سے دین کا کوئی حرج ہوتا ہو اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا ہو تو اس صورت کو چھوڑ دو, چاہے دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو. کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہر فعل اور ہر قول میں اس کی خوشی کو مقدم اور مطلوب سمجھیں. اور اس کا نام محبت نہیں کہ کسی مضمون کو سن کر رونے لگے. صرف رونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت نہیں. مضمون سن کر تو رو دیتے ہیں لیکن نہ اتباع ہے نہ عمل ہے. ہاں, یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے, مگر یہ درجہ مطلوب نہیں ہے. عربی شعر ہے, اس کا ترجمہ ہے, یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ظاہر کرتے ہو اور پھر ان کی مخالفت بھی کرتے ہو. یہ عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. ایسا کب ہو سکتا ہے؟ اگر تم کو واقعی محبت ہوتی تو تم ضرور ان کی اطاعت کرتے, کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت ہی کیا کرتا ہے. اور محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طبعی عمل ہے. لکھا ہے کہ اگر کافر بھی ہو, اگر انصاف والا ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھ کر ان سے محبت ہی کرے گا. تو یہ فرمایا طبعی محبت تو کافر کو بھی ہو جاتی ہے. طبعی محبت کافر کو بھی ہو جائے گی, مگر وہ مطلوب ہے نہیں مطلوب. اور بے حد محبت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تھی, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. فرمایا سو کافر بھی اگر انصاف والا ہو تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. بس اگر مسلمان نے بھی ایسی محبت کی جیسی کافر کرتے ہیں تو کیا کمال کیا. مسلمانوں کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ زندہ کنی عطائے تو, ور بکشی فدائے تو, دل شدہ مبتلائے تو, ہرچ کنی فدائے تو. یعنی اگر زندہ رکھیں تو یہ آپ کی عطا ہے, اگر آپ قتل کر دیں تو میں آپ پر قربان ہوں, دل آپ پر آ گیا ہے, جو کچھ کریں آپ سے میں راضی ہوں. آپ جو کچھ کریں, دل شدہ مبتلائے تو, ہرچ کنی فدائے تو. بس محبت ایسی ہونی چاہیے. لیکن آج کل یہ بات کہاں ہے؟ جب ہم اقوال و افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہم کو محبت کہاں ہوئی؟ صاحبو, اگر کسی پہ سے عشق ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بس زبان سے تو محبت کا دعویٰ ہے, مگر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں خدشے کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ تان ہوگا اور یہ ہوگا. جیسے شادیوں میں کرتے ہیں کہ صاحب بڑی محبت کا دعویٰ ہے اور بڑا چلے کاٹتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں, اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو ساری خلافات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. کیا کہہ رہے ہیں باقی انشاءاللہ آئندہ, آئندہ تو کبھی نہیں ہوتا. خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مال اور جاہ مضموم نہیں, نہ اس کی محبت مضموم ہے, لیکن اگر ناجائز طور پر ان کا استعمال ہو تو مضموم ہے. بس جو لوگ مال اور جاہ کو عل الاطلاق مضموم کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں یہ قیدے لگائیں, اور جو لوگ علی الاطلاق اچھا کہتے ہیں وہ اس کے غلط استعمال کی صورت کو اس سے مستثنا کریں. یہ تو تحقیق علمی تھی, مگر چونکہ مقصود عمل ہے اس لیے اب طرز عمل سننا چاہیے کہ جہاں دین اور دنیا میں تعارض نہ ہو وہاں خوب کمائیے, اور جہاں تعارض ہو وہاں قدر ضرورت سے زیادہ کو چھوڑ دیں. دیکھیے, جہاں تعارض نہیں ہوا تو خوب کمائیے, کوئی حد ہی نہیں ہے. جب تعارض ہی نہیں تو کیا کوئی چیز روکنے والی نہیں. اور جہاں تعارض ہو جائے کہ اب میں کماؤں گا تو پھر دین کا حرج ہے, تو ضرورت سے زیادہ کو چھوڑ دیں. ضرورت تک تو وہاں بھی کرنی پڑے گی. جہاں یہ بھی نہ ہو سکے وہاں تأسف کرے, افسوس کرے, استغفار کرے, توبہ کرے. بس اس سے آپ اس میں اختلاف بھی نہ رہے گا اور نہ گناہ جمع ہوں گے. اور آخر میں ایک بات فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اول آیت میں للہ خزائن السماوات, کہ اللہ ہی تعالیٰ کے ہیں خزانے آسمانوں کے, فرما کر اموال کو اپنے ساتھ خاص فرمایا. اور آیت ثانی میں عزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے بھی ثابت کیا. پہلی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ مال جو ہے خزائن السماوات میرے لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں مومن, نہیں. وہاں صرف فرما دیا کہ خزائن جو ہیں وہ تو صرف میرے لیے ہیں, میرے ہیں. اور جب عزت کا ذکر آیا تو فرمایا کہ وہ میرے لیے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں اور مومنین کے لیے بھی. دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ کی نظر کہاں تھی, کتنی باریک نظر ہے. کہا کہ وہاں تو یہ فرمایا کہ للہ خزائن السماوات والارض, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اور نہ مومنین کا نام لیا. یہ نہیں کہا کہ خزائنوں میں مومنین بھی ہیں. لیکن جب عزت کا معاملہ آیا کہا کہ نہیں, عزت میرے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. اب دیکھیں مجدد کیوں تھے حکیم الامت کے. اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا مالدار ہونا لازمی نہیں, یہ ضروری نہیں کہ مسلمان مالدار ہوگا. اگر ایسا ہوتا کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مال بھی ہے, تو مال ہر مسلمان کے پاس ہوتا. گو اتنا مال ہر ایک کو ملے گا جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے, کیونکہ کلو ماں سال تو منہ وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتے ہیں ہر شخص کی جو ضرورت ہے. اور اس قدر ملنا بھی خوشی آیت سے معلوم ہوتا ہے. لیکن جاہ ہر مسلمان کو حاصل, کیونکہ حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے اور مومنین کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے. تو پتا چلا کہ جو بھی شخص عمل صالحہ کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت ضرور عطا فرمائیں گے. اور یہ اس دوسری آیت میں بھی ہے, سید الحم الرحمٰن غدہ, پکا وعدہ ہے. وہاں تو پتا یہ چلا کہ عزت تو بے شک مسلمانوں کی ہے, مسلمان کو ضرور ملے گی. مال کا پکا پتا نہیں. مال مسلمان بعض غریب بھی ہوں گے, بعض فقیر بھی ہوں گے, لیکن عزت والے ہوں گے سارے جو تقوی اختیار کریں گے اور اعمال صالحہ. حق تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ عمل کی توفیق دیں اور دین کی احبیت عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.